نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم أرجو إن شاء الله فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام مصنف ابن حجر رحمة الله عليه فرماته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، جن کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف حاصل تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر قائم رکھا، اسی طرح مفتاح کعبے کی مفتاح کے جو لوگ پہلے مالک تھے ان کو بھی پیارے رسول نے دے دیا، جیسا کہ قصی نے اپنے اولاد میں جو تقسیم کیا تھا اس قسم کے کیا نام کاموں کو، دار الندوا کی ذمہ داری کسی اور کو دی تھی، اور کعبے کی کنجی اپنے دوسرے بیٹے کو دی تھی، اسی طرح رفادہ کھانا کھلانے کا حاجیوں کو کسی اور بیٹے کو دیا تھا، پانی پلانا جس کو سقایا کہتے ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یا آپ کے دادا پر دادا کو دیا. تو یہ کام پیارے رسول نے ہر ایک کو اسی طرح باقی رکھا، ہر ایک کے ساتھ جس طرح وہ چلا رہا تھا جاہلیت میں. کنجی کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں ان سے لے کر کے کنجی داخل ہوئے تو ان کی والدہ عثمان ابن طلحہ حجبی کی والدہ نے کہا، اب تو کنجی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جاؤ پیارے رسول سے مانگو. انہوں نے پیارے رسول سے مانگنے کی ہمت نہیں کی، البتہ پیارے رسول کی خدمت میں آئے، ساتھ ساتھ چلتے رہے. آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، کعبہ کے ارد گرد آپ چل کر کے اور تکبیر کہتے رہے. اس روایت میں نہیں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، لیکن بعد میں آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد پیارے رسول نے خود ان کو دیا اور کہا، خود خالدتن طاردتن، ہمیشہ کے لیے کنجیاں لے لو، تم سے کوئی چھینے گا نہیں، ظالم ہی ہو کر کے چھینے گا. تو اسی طرح پانی پلانے کا جو شرف تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا. آپ نے دو حوض بھی بنا رکھے تھے، ایک پینے کا، دو حوض بنا رکھے تھے پینے کے لیے، اور لوگ پہلے اس میں غسل بھی کر لیا کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ پینے کے لیے حلال ہے، لیکن نہانے اور وضو غسل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو لوگ غلطی سے اس میں نہاتے بھی تھے اس سے پانی لے کر کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کے دنوں میں پیارے رسول سے اجازت مانگی انہوں نے کہ میں مکے میں جا کر کے پانی بھر لوں حاجیوں کے لیے، تاکہ حاجیوں کے لیے پانی کی تنگی نہ ہو. تو آپ نے منا کی رات چھوڑ کر کے مکے میں گزارنے کی اجازت ان کو دی، من اجل سقایتی فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا استئذان کا مطلب، آپ دیکھیں گے کہ مذاہب میں کہتے ہیں سب حق ہے، سب حق نہیں ہو سکتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے کہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بیل بھی دودھ دیتا ہو نہیں سکتا ہے، حق ہی ہوگا. رہا مسئلہ جہاں امکان ہے ایسے قول کا سمجھنے کا کہ اس میں دونوں کا امکان ہے تو اس کو برداشت کیا جائے، لیکن جہاں نصوص واضح ہیں ان نصوص واضح کی روشنی میں آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے. دنیا کی امور میں تو ہم واضح فیصلہ چاہتے ہیں، اور آخرت کی امور میں کہتے ہیں کہ نہیں کسی بھی مذہب پر عمل کر لو صحیح ہے. نہیں، مذہب دنیا میں وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. ائمہ کرام کا اجتہاد ہے، جہاں نص نہ ملے وہاں اجتہاد لیا جائے، کسی کا لیا جائے، وہ ہمارے ائمہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہاں احادیث کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منا کی رات کا گزارنا لیالی منا میں واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پیارے رسول سے انہوں نے اجازت مانگی. اگر واجب نہیں ہوتا تو اجازت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ استأذن رسول اللہ. بخاری اور مسلم شریف اور دوسرے تمام کتابوں میں، چھ کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں احادیث کی، انہوں نے اجازت مانگی، اگر وہ واجب نہ ہوتا تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے رخصت دیا ہے، رخصت دیا. اور رخصت اور عزیمت عربی زبان میں جو دو لفظ بولے جاتے ہیں، عزیمت کا مطلب ہے واجبی اور رخصت کا مطلب ہے کہ آزادی آسانی. تو وہاں رخصت دیا گویا واجب چیز کو چھوڑ کر کے دوسرے غیر واجب پر عمل کرنے کی اجازت ان کو دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات منا کی تینوں راتیں گزارنے ضروری ہیں. کس قدر گزارنے ضروری ہیں؟ اس میں زیادہ سے زیادہ رات ہونی چاہیے. اگر رات 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2/3 ہونا چاہیے، 4 × 12 = 8 گھنٹے گزارنا چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے، لیکن لوگ اس میں بڑی سستی کرتے ہیں. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل بن عدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لرعاۃ الابل فی البیتوتۃ ان منا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے چرانے والوں کو رخصت دی کہ منا میں رات نہ گزار کر کے اونٹوں کے ساتھ اپنی رات گزاریں. یرمون یوم النحر، مزدلفہ سے آ کر کے 10 تاریخ کو کنکری مار لیں. ثم یرمون الغدا لیومین، دوسرے دن 2 دن کے لیے ماریں. کیسے؟ یعنی 11 کو نہ آئے، 12 کو دونوں دن کا مار کر کے پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ جا سکتے ہیں، ان کا حج مکمل ہوا. ثم یرمون یوم النحر، پھر اگر آخری دن وہ رہ جاتے ہیں تو پھر آ کر کے مار لیں گے. لیکن رات بھی ان کے لیے گزارنا ضروری وہاں نہیں ہے رات گزارنا. اسی طرح کنکری مارنے کی آپ کو، ان لوگوں کو 2 دن کی کنکری 1 دن میں مارنے کی اجازت دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رخصت کا معنی یہ ہوا کہ گویا اس کے علاوہ اگر یہ عذر نہیں ہے تو منا کی رات گزارنا واجب ہے، اور روزانہ کنکری مارنی اپنے وقت پر واجب ہے. وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر متفق علیہ. صرف اتنا حدیث ذکر کر کے کہ پیارے رسول نے ہم لوگوں کو قربانی کے دن 10 تاریخ کو آپ نے نصیحت کی، خطبہ دیا، وعظ و نصیحت کی. اس کو اور حدیث لمبی ہے، اس میں پیارے رسول نے مکے کی حرمت اور پھر 10 تاریخ کی حرمت اور اس شہر مکہ کی حرمت کا بیان کیا. پھر اس کے بعد آپ نے حج کے مناسب بتائے. تو صرف انہوں نے اتنی حدیث ذکر کیا. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے احکام حج 10 تاریخ کو بھی امام کو یا امام کا کوئی نائب ہو بیٹھے اور وہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق فتوا دے، یہ ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے رسول کے علاوہ کوئی مفتی نہیں تھا. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر عمر وغیرہ کے زمانے میں بھی باقاعدہ وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ بعض صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے ان کو فتوا کی اجازت تھی. یہ ہر زمانے میں ہوا کیا ہے. اور تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے اس دور سے پہلے بھی علماء کو، ہر مذہب کے علماء اپنے اپنے حاجیوں کو لے کر کے بیٹھتے تھے، ان کے علماء ان کو حج کے ارکان سکھاتے تھے. سعودی حکومت کے زمانے میں اللہ کی فضل سے اس کام کو بہت زیادہ اس کو توسیع دی گئی اور بہت کافی کیمپ لگتے ہیں چاروں طرف وزارت اوقاف اور حصہ کے، کہ علماء باہر سے بھی بلائے جاتے ہیں نصیحت کے لیے، بعض نصیحت کے لیے، اس طرح فتوا کے لیے. حج کے حرم پاک کے ارد گرد بھی کافی ایسے کمرے بنا دیے گئے ہیں جس سے فتوے دیے جا سکتے ہیں. وعن سراء بن بنت ربحان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الرؤوس فقال علیس ھذا اوسط ایام تشریق الحدیث. اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے دن، سر کا دن کیا ہے، یوم الرؤوس نام رکھتے تھے. اصل میں یوم النحر قربانی کا دن، پہلا دن جو ہے وہ قربانی کا اور دوسرا دن سر. ان تینوں دنوں کو 11, 12, 13 کو ایام تشریق کہا کرتے. تشریق کے معنی دھوپ سے سکھانا یا دھوپ میں رکھنا. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ گوشت قربانی پرانے زمانے میں بھی جائے گی، اس کے زمانے میں بھی یہ چیز باقی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، قربانی کرتے اور اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سکھا لیتے تھے کاٹ کر کے. ابھی دیکھیں تکرونی لوگ پتلے پتلے میٹر میٹر کے ٹکڑے کاٹ کر کے اور رسیوں پہ 2-3 دن کے اندر وہاں سکھا لیتے ہیں. تو ایام التشریق، ایام التشریق میں 11 تاریخ کو یوم الرؤوس کہتے تھے، یعنی وہ گوشت وغیرہ تو سکھاتے تھے لیکن سر کو سکھا نہیں سکتے تھے، 11 تاریخ کو سر کھاتے تھے، تو اس کا نام یوم الرؤوس رکھا. یعنی گویا 11 تاریخ کو بھی دس تاریخ کو پیارے رسول نے وعظ و نصیحت کے لیے اپنے کو تیار اپنے کو وقت کیا. اسی طرح پیارے رسول نے گیارہ تاریخ کو بھی, اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عرفات میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تو یہ سب بعض احادیث میں آیا ہے کہ روزانہ امام کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں لوگ اس سے فتویٰ لے سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز ایک نہیں دس نہیں, امام جس کو چاہے مقرر کر کے اور فتویٰ کے لیے لوگوں کو حسب ضرورت تیار رکھے, یہ ایک شرعی چیز ہے. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توافق بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم. یہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کا معنی بڑا طویل ہے. اس معنی کا اختصار یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے رسول کے ساتھ مدینے سے احرام باندھ کر کے آئیں تو انہوں نے عمرے کا حج باندھا, عمرے کا احرام باندھا تھا. پیارے رسول نے آگے چل کر کے سب سے کہا, جیسا کہ وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے روایت میں, کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف حج کی نیت کی تھی, کچھ نے صرف عمرے کی نیت کی تھی, کچھ نے حج قران کی نیت کی تھی. لیکن آگے آ کر کے پیارے رسول نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ساتھ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہو تو وہ اپنی حج نیت کی حج کو عمرے سے بدل لے, وہ یعنی مکے پہنچ کر کے طواف اور صحیح کر کے پھر وہ حلال ہو جائیں گے, لیکن جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے, اسی احرام کی نیت میں رہیں گے. جب پورا حج مکمل ہو جائے گا رمی اور حلق کے بعد پھر وہ حلال ہوں گے. یہ پیارے رسول کا آخری فیصلہ تھا. صحابہ کرام صفا مروہ پر بھی آپ نے تاکید فرمائی جب انہوں نے حج ہی کی نیت سے, یعنی گویا حج کی نیت سے احرام نہیں کھولیں گے, اس نیت سے طواف کیا, اس نیت سے عمرہ بھی کیا, آخر عرفات میں مروہ کے اوپر پیارے رسول نے پھر تاکید ایک طور پر کہا کہ جس کسی نے حج کی نیت کی ہو یا حج تمتع کی نیت کی ہو, حج قران کی نیت کی ہو, حج قران کی نیت, تمتع والا تو کھول ہی دے گا, حج قران یا حج افراد کی جس نے نیت کی ہو وہ اپنی اس نیت کو اگر قربانی کا جانور نہ لایا ہو تو عمرے سے بدل دے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے اسی سال کے لیے علی عامنا هذا, کسی سال کے لیے حکم ہے. پیارے رسول نے فرمایا لا بل للعبد بل للعبد بل للعبد, یعنی ہمیشہ کے لیے حکم ہے. تو یہ حکم افضل حکم یہی سمجھا گیا کہ پیارے رسول کے اختیار کے مطابق, آپ کے انتخاب کے مطابق حج تمتع سب سے افضل ہے. یعنی یہ کہ آدمی جب احرام باندھے نیت حج کی نیت سے آئے تو میقات پر سب سے پہلے احرام باندھے عمرے کا سے لبیک اللہم عمرتن, پھر اس کے بعد طواف اور سعی کر کے سر کو مڈا لے یا سر کے بال کو کٹوا لے, کپڑے وغیرہ پہن لے, اس کو حج تمتع کہیں گے. پھر جب آٹھ تاریخ آئے تو نیا احرام حج کی نیت سے باندھ کر کے پھر حج کے مناسب ادا کر کے منتری مار کر کے قربانی کر کے, اگر قربانی ہے تمتع ہے تو قربانی ہے, قران ہے تو قربانی ہے, تو وہ احرام کھول دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے ساتھ نیت کی تھی, اور پیارے رسول نے حضرت عائشہ ازواج مطہرات کے لیے قربانی کا جانور آپ اپنے ساتھ لائے تھے, اس وجہ سے وہ قارنہ رہی. جیسے کہ پیارے رسول نے حج اور عمرے کی ایک ہی نیت کی, حضرت عائشہ بھی حج اور عمرے کی ایک نیت کی تھی. جب آئی راستے میں قریب پہنچی یہی جموم کے بیچ میں صرف جہاں حضرت میمونہ کا یہ خبر ہے, وہاں فرما وصلنا صرف صاف کہتی کہ جب وہاں پہنچے تو مجھے عورتوں کی بیماری یعنی حیض آ گیا, بیٹھ کر کے رونے لگی. پیارے رسول نے دیکھا, کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ مجھے میں نماز نہیں پڑھتی ہوں. یہ کنایا کیا انہوں نے, میں نماز نہیں پڑھتی ہوں, اللہ وسلی نماز نہیں پڑھتا ہوں, یعنی حیض کے دن آ گئے. پیارے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے ہر بنت حوا کی ہر بچی پر اللہ تعالی لاگو کیا ہے. اب یہ کرو کہ تم سب کچھ وہ کام کرو جو حاجی کریں گے, البتہ ثواب اور صحیح نہیں کرو. کیا کرتے ہیں حاجی لوگ؟ یعنی حاجی لبیک وغیرہ پکارتے ہیں اور گانا میں سر نہیں ڈھانکنا ہے, منہ نہیں ڈھانکنا ہے عورتوں کو اگر تنہائی میں ہوں, یا خوشبو نہیں لگانا ہے. جو چیز حاجی لوگوں کو برتنا ہے وہ تم برتتی رہو, اور اسی حالت میں احرام میں رہو. جب تم پاک ہو جانا تو ثواب کرنا, اور ثواب وغیرہ صحیح کرنے کے بعد پھر حج کے لیے نکل جانا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ابھی میں پاک نہیں ہوئی کہ آٹھ تاریخ آ گئی, آٹھ تاریخ کو اسی حالت میں نکل گئی, کعبہ شریف کے قریب بھی نہیں آ سکیں. پھر طواف کر کے منا عرفات مزدلفہ گزار کر کے کنکری مار کر کے حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کے لیے خطبہ بانیاں کی. جب پاک ہوئی تو انہوں نے آ کر کے طواف کعبہ کر کے جس کو طواف حفاظت کہیے اور طواف قدوم بھی ان کا ہوا, وہی پہلا طواف وہی آخری طواف ان کا ہوا. پھر اس کے بعد سعی کی تو پیارے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے تو صرف حج کیا ہے, یعنی حج سے پہلے جو عمرہ ہوتا ہے قارن کے لیے وہ نہیں ہو پایا, تو پھر کیا کرے اللہ کے رسول؟ تو پیارے رسول نے فرمایا جو تم نے طواف اور سعی کیا ہے وہ تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے. یعنی گویا حج اور عمرہ اس حالت میں عورت کا ایک داخل ہو جاتا ہے, یعنی اگر کوئی عورت آئی حج اور عمرے کی نیت باندھی ہے اس نے آ کر کے طواف بھی نہیں کر سکی سعی بھی نہیں کر سکی اس مجبوری کی بنا پر, پھر آٹھ تاریخ گرجا گئی اور منا عرفات مزدلفہ حج کر کے آئی, تو وہ دونوں حج اور عمرہ اس حالت میں اس کا مکمل ہو گیا, ایک ہی طواف حفاظہ اور ایک ہی سعی سے. یہ پیارے رسول کا فیصلہ یکفی کے حج کی اور عمرہ کی, رواح مسلم, اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ تنعیم سے عمرہ جا کر کے انہوں نے کیوں کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ پیارے رسول سے انہوں نے بار بار مکہ کہ اللہ کے رسول سب لوگ الگ الگ عمرہ اور الگ الگ حج کر کے جا رہے ہیں, اور کم ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ دوسری کیا کہیں گے, ہماری سوکھنے یا ہمارے, تو بہرحال ایک چیز کی انسانی فطرت ہمیشہ رہی ہے ایسی. تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے سگے بھائی کو کہا کہ اچھا لے جا کر کے عمرہ ان کو تنعیم سے کرانا ہو. گئے وہاں سے احرام باندھا انہوں نے, پھر آ کر کے عمرہ کیا. عمرہ کر لینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان طواف وداع کر رہے تھے, فارغ ہوئے اور پھر قافلہ چل نکلا. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر عورت صرف پہلے طواف اور سعی ہی کے ذریعے سے اپنا عمرہ اور حج سمجھ لے کہ ہمارا ہو گیا تو یقینی طور پر ہو گیا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے. لیکن اگر کرنا ہی چاہے اطمینان کے لیے تو اس طرح کر سکتی ہے, اور باقی لوگوں کے لیے خود حضرت یہ کہ روزانہ نکل کر کے تنعیم سے عمرہ کریں, جو شخص آئے ہیں اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے, یہ عمرہ کسی زمانے میں مشروع نہیں رہا ہے. پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے, لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. پھر حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر جب لے کے گئے تھے حضرت عائشہ کو عمرہ کرانے ایک محرم کی حیثیت سے, انہوں نے خود احرام نہیں باندھا اور نہ عمرہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ پرانے زمانے میں حضرت عطائی ربا وغیرہ کہتے تھے, جب لوگ پوچھتے تھے کہ تنعیم سے ہم عمرہ کریں تو کہتے ہیں نہیں, دل کا عمرہ الحائض, یہ حائض عورت کا عمرہ ہوتا ہے تنعیم سے, جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئی تھی. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ صبح شام جو عمرہ کیا جاتا ہے جیرانہ سے یا تنعیم سے, بڑا عمرہ یا چھوٹا عمرہ, اپنے لیے دوسروں کے لیے دادا پر دادا سب کے لیے, یہ عمرہ صحیح نہیں ہے, یہ عمرہ شرعی نہیں ہے. اب اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے, اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ کیا نام ہے پورے طور پر یہ کہیں کہ جائز, تو ہرگز نہیں کہیں گے کہ کیونکہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف, آدمی اپنا کرے اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے.
سب یہ جو عین شمس ہے جگہ جموں کے پاس, اس کے بارے میں کیا ہوں؟
عین شمس کے بارے میں تو مجھے نہیں یاد آتا ہے تاریخ کا کوئی, یا حج سے پیارے رسول کے حج وغیرہ سے متعلق کوئی چیز نہیں کبھی پڑھی اس طرح کا عین شمس. ہو سکتا ہے کوئی عین کے معنی چشمہ ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی چشمہ کھلا, کوئی چشمہ رہا ہو ادھر ہے, لیکن آگے چل کر کے جیرانہ جو ہے اس کی حیثیت اس معنی میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب حنین گئے, حنین آپ نے جب فتح کیا اس کے بعد آئے تو جیرانہ میں رک کر کے آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا, اور پھر وہیں سے آپ نے احرام باندھا عمرہ کا. تو اس طرح آدمی اگر کسی اور کام سے نکل رہا, حاجی آیا ہے چار ذوالحجہ کو آیا, پانچویں ذوالحجہ کو کسی کام سے چلا گیا, طائف چلا گیا یا اور کسی کام سے چلا گیا, تو پھر اس کے لیے مشروع ہے کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے یا طائف سے گزرتے ہوئے وہ احرام عمرے کا باندھے. لیکن اس کے لیے نکل کر کے جانا یہ کہیں سنت میں سے پتہ نہیں چلتا. پہلے رسول نکل کر کے گئے تھے حرم پاک سے, جب آپ کسی اور کام سے گئے تھے واپس آ رہے تھے مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے جیرانہ سے عمرہ باندھا. تو مسئلہ یہ صحیح یہ ہے کہ کسی بھی طرف سے اگر آدمی باہر کسی کام سے گیا ہے حدود حرم سے وہ داخل ہو رہا ہے تو جیرانہ جانا ضروری نہیں, کہیں بھی جہاں سے داخل ہو رہا ہے وہاں سے احرام عمرے کا باندھ سکتا ہے، لیکن اس غرض سے جا کر کے عمرے کا احرام باندھ رہا یہ کر رسول کی سنت سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے.
کچھ عورتیں جو مکہ میں رہتی ہیں اس کے لواسین جو حج پڑھتے ہیں ساتھ میں، وہ ذوالحجہ کے اندر کسی بھی دن صوبہ سے زیارہ کرتے ہیں، 13 تک نہیں کرتے، ان کے بارے میں
بھائی مسئلہ یہ ہے کہ طواف زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ ہی کو مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کی تعین نہیں ہے کہ اگر اس نے 11 کو کیا یا 12 کو کیا تو کوئی کمی ہوئی ہے. شرط یہ ہے کہ کنکری مار لینے کے بعد اور قربانی کر لینے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے. حلال کا مطلب یہ ہے کہ احرام کے پابندیوں سے نکل گیا، کپڑے اور خوشبو وغیرہ کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا جب تک تو آپ حفاظت نہ کر لیں. 10 کو اگر کر لیا، 10 نہیں تو 10 نہیں، 10-20 تک اگر جا رہا ہے تو اس وقت تک اس کو پابند رہنا ہے، تو آپ اس وقت وہ کرے جب وہ غالب ہو، لیکن حج میں اس کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. البتہ اگر 10 کو کر لے رہا ہے تو زیادہ آپ کر رہا ہے.
کیا صرف عورتیں رکھے
خلی بھائی دن موقف ہونا لا دے
سب، صرف عورتیں رک سکتے ہیں یا ان کے محرم بھی رک سکتے ہیں ساتھ میں طواف زیارہ کے لیے؟
محرم رکے ہوئے ہیں، اگر مرد کو طاقت ہے تو مرد کر لیں، اچھا یہ ہے. عورتیں اگر بھیڑ بھاڑ کے ڈر سے تاخیر کر رہی ہیں تو اس وقت وہ دیر کر لیں، لیکن اگر دونوں اس وجہ سے رک رہے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے بھیڑ بہت زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اقوال مجتہدین رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں امام مالک کا قول ہے کہ 30 ذوالحجہ تک بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ٹائم میں کر لیں کیونکہ پیارے رسول نے کیا، لیکن اس کو آپ نے وقت آخر یا وقت اول نہیں بتایا کہ اس کو چھوڑ دیا آپ نے تو پھر کوئی سزا کرنی پڑے گی یا آپ کو کوئی فدیہ دینا پڑے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ان شاء اللہ. تاخیر کرتے ہیں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ملتی ہے وہ باہر جا کے عمرہ باندھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت وہ صحیح نہیں ہے، البتہ آتے ہوئے وہ کوفہ وغیرہ سے آتے ہوئے جب بھی آتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے کا پکڑ کا ہے، عبداللہ ابن مسعود نہیں، عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ مکے سے آتے تھے، مکے سے نکل کر کے ترعیم جا کر کے عمرہ کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب کعبہ شریف بنایا تو پھر خود اور آپ نے فرمایا کہ جو نکل سکے نکلے میرے ساتھ عمرہ کر کے آئے. تو روایت میں آتا ہے کہ زمین پہاڑ اور تمام راستے ایک دم بہ رہے تھے لوگوں سے، اس طرح کے لگے دبت الارض تعالى وجبرا. تو کاری کا مطلب ہے کہ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر مکے کا مقیم مستقل طور پر یہاں رہنے والا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مکے کے اندر سے احرام نہ باندھے بلکہ باہر سے احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ زیادہ نہ ہونے پائے. زیادہ کا مطلب ہے اندازہ یہ کیا لوگوں نے کہ سب سے قریبی اندازہ جو کیا جا سکتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے کہ جب ان کا سر بال مڈاتے اور بال کے نکل آتے مڈانے کے لائق ہو جاتے تب تک دوسرا عمرہ کرتے تھے. اب اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 دن 25 دن یا ایک مہینے کی مدت، لیکن تکفیر کے بارے میں، تکفیر اور عمرہ کے بارے میں عام ایک اجمالی قول ملتا ہے کہ اس کو سلف نے مکروہ کہا ہے کہ مکے ہی کا آدمی صبح شام نکل کر کے عمرہ کرے اس کو اچھا نہیں کہا ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آخری جو روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ کے سر کے بال آ جاتے تھے کالے ہوتے تھے اور کالے ہو جاتے تھے، یعنی یہ کہ اٹھاتے تھے اس طرح کی نظر آئے پھر وہ جا کر کے عمرہ کرتے تھے. اب اس کا اندازہ کتنے دن تک لگایا جا سکتا ہے موٹنے اور موٹتے تھے، یہ نہیں کہ بال کاٹتے تھے کہیں پیتے تھے، اس کا مطلب ہے کم سے کم 20 دن 25 دن کا وقفہ ہونا چاہیے. اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرمل بالصدع الذی اصاب فیہ رمل، قریب قریب پیر اٹھا کر کے اور گردن موڑے ہلا کر کے چلنے کو رمل کہتے ہیں. تو رمل یہ طواف قدوم احرام باندھ کر کے آدمی عمرے یا حج کی نیت سے آئے گا تو اس پہلے احرام کی پہلے طواف میں اس کو رمل بھی کرنا ہے. اتباع یعنی چادر کو بیچ کا حصہ وہ یا دائنی بغل کے نیچے کر کے دائنا کندھا کھول کر کے اور بائیں کندھے کو ڈھک کر کے اور قریب قریب پیر رکھ کر کے بدن ہلا کر کے اس طرح معلوم ہو کہ آدمی ماشاءاللہ چست و چالاک ہے، یعنی سست نہیں ہے، مریض نہیں، کمزور نہیں ہے. یہ اور رمل اور اتباع دونوں یہ طواف قدوم کی سنت ہے. اس کے علاوہ آپ عام طواف کریں اس کمرے میں تو نہ رمن مشروع ہے اور نہ اصطلاع مشروع ہے. طواف افاضہ میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل نہیں فرمایا, رمل نہیں تھا کہ اصطلاع بھی نہیں تھا. ابتدا رمل گویا دونوں ایک لازم ملزوم چیز ہے اور ساتھ میں رہیں گے. ابتدا اس وجہ سے نہیں رہا کہ پیارے رسول نے جب حج سے فارغ ہو کر کے آپ نے قربانی کر لی, کنکری مار لی. حضرت عائشہ کہتی کہ ہم نے پیارے رسول کو کنکری مار لینے کو صرف کنکری مار لینے, لیکن یہ بھی روایت صحیح ہے. کہتی ہے کہ طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے احرام ہی حین احرم, احرام کے لیے احرام سے پہلے ہم نے آپ کو خوشبو لگائی, پھر اس کے بعد بولے حل ہی حین رما جمرۃ الاقبا. دیکھیے صرف جمرۃ الاقبا کا ذکر ہے کہ جب آپ نے جمرۃ الاقبا کو دستاری کو مار لیا تو میں نے آپ کو خوشبو لگایا. اس سے یہ مسئلہ صحیح مسئلہ یہ واضح طور پر نکلتا ہے کہ صرف کنکری مار لینے کے بعد آدمی اپنے کپڑے پہن سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے. اگرچہ سر نہ مدائے ہو تو پیارے رسول نے جب سر مدا لیا تو کپڑے پہنے, اور کپڑے پہن کر کے آپ نے نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے پھر آپ آئے تھے طواف افاضہ کرنے, تو اس میں نہ اجتباع تھا نہ رمل تھا. گویا رمل کی سنت صرف طواف قدوم میں ہے.
پہلے تین چکروں میں مکمل کرنی ہے یا کسی جگہ رکنا بھی ہے؟
جی
پہلے تین چکروں میں رمل اجتباع.
رمل تو تین چکروں میں ہے, صحیح بات ہے. تین چکروں میں, شروع کے تین چکروں میں رمل ہے اور اجتباع ساتوں چکروں میں کرنا ہے. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف, رواه البخاري. قال رسول صلى الله عليه وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, عصر, مغرب, عشاء, گویا چار رکعتیں آپ نے پڑھی. محصب میں محصب جس کو اس وقت کہا جاتا ہے عدل یا بالضبط, جیسا کہ پہلے یہ جو سرنگ بننے سے پہلے علماء نے کئی مشائخ کے ساتھ انہیں جا کر کے دیکھا, وہ جگہ کی تعین ہوئی, تو یہ ہوا کہ وہ جو سرنگ بنی ہوئی ہے, سرنگ کا جو منہ کھلا ہے نکلتے ہوئے ادھر جائیں گے جبل حرا کی طرف یا عمارت ہمارا مکہ جو ہے اس کے پچھلے والے دروازے پر, اس کے سامنے کھلی ہوئی جو جگہ ہے اس کی سرنگ کی گویا, یا وہاں سے لے کر کے آگے تک یہ سب میدان تھا, اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام شروع میں آپ نے اور آگے نزول فرمایا تھا ادھر معبدہ میں, لیکن بعد میں جب آئے آپ منا سے تو اور پیچھے ہو کر کے تھوڑا سا جس کو محصب کہا جاتا ہے وہاں آپ کا ڈیرا تھا, وہاں آپ ظہر پڑے. ظہر پڑے کس طرح؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 13 تاریخ کو ظہر سورج ڈھل لینے کے بعد آپ نے کنکری ماری تینوں جمرات کو, پہلے چھوٹے کو اور بیچ والے کو پھر آخری کو, اور اسی طرح آپ نکل کر کے آ گئے اپنے اس محصب میں. وہاں ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے مینا میں 13 تاریخ کو, آ کر کے ظہر کی نماز وہی محصب میں پڑھی, پھر عصر کی بھی پڑھی, اسی طرح مغرب عشاء کی. اس درمیان آپ حرم پاک نہیں آئے, یہ بھی ایک مسئلہ تھوڑا سا یہاں بھی ہے. حج سے پہلے بھی آپ 24 ذی الحجہ کی صبح کو آپ یہاں پہنچے اور آپ نے طواف اور صحیح کر کے آپ کے اصحاب نے جا کر کے ڈیرا ڈالا, آپ نے وہی معاوضہ میں وہی آپ رہے. کبھی نہیں کسی روایت میں نہیں آیا کہ آپ 5 تاریخ کو, 6 تاریخ کو, 7 تاریخ کو, 3 دن مکمل آپ کو ملے تھے, بلکہ 4 تاریخ کے آخری ظہر کی نماز آپ نے جا کر کے وہاں پڑھی تھی طواف حج عمرہ کر کے. کسی روایت میں نہیں آیا کہ آپ وہاں سے آتے تھے حرم پاک میں نماز پڑھنے, تو اس سے بھی اسی طرح 4 نمازوں میں آپ وہی رہے, آپ نے آ کر کے حرم پاک میں نماز نہیں پڑھی. اس سے بھی علماء لیتے ہیں کہ حدود حرم ہر جگہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی حدود حرم میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا اجر 100 1,00,000 نماز کا اجر ہے انشاءاللہ, اس سے بھی لیتے ہیں. تم ہمارا قدرا قدرتن بالمحصب, پھر آپ وہاں سو گئے, پھر آپ سوار ہوئے ایر البیت فطاف بھی, پھر آپ آئے بیت اللہ کی طرف اور آپ نے طواف وداع کیا. طواف وداع کیا اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز آپ نے یہیں پڑھی. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول انی اشتکی, آپ کی زوج مطہرہ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں بیمار ہوں, میں نے ابھی طواف افاضہ نہیں کیا ہے. تو کیسے طواف افاضہ کا ہے؟ کیا رسول نے فرمایا کہ جب ہم فإذا صلینا الفجر, جب ہم فجر پڑھ رہے ہوں تو تم پیچھے سے اونٹ پر سوار ہو کر کے طواف کر رہے ہو. تصور میں آپ رکھیں کہ گویا زمزم کا کنواں اب اتنے آدمی تھے، ایک لاکھ کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم، جیسا کہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ تو کون گن سکتا ہے، صرف حج کرنے والے 100,000 او یزیدون پیارے رسول کے ساتھ تھے، ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھے، سب تو نہیں جا سکے تھے، مدینے کے سب لوگ نہیں جا سکے تھے، آپ جانتے ہیں اس وقت دم خالی کر کے نہیں آئیں گے، عورتیں مرد اور دوسرے کچھ رہ گئے ہوں گے، اسی طرح اطراف و اکناف میں بھی لوگ نہیں آئے ہوں گے، تو صرف حج کرنے کا جو اندازہ انہوں نے کیا کہ 100,000 1,00,000 آدمیوں نے پیارے رسول کے ساتھ یا اس سے کچھ زیادہ حج کے، گویا یہ صحابی بھی سب پیارے رسول کے صحابی میں تھے، اب اگر اندازہ کریں پوری تنگی کے ساتھ حج کریں تو طواف کی جگہ میں کتنے آدمی آئیں گے، 100,000 یعنی 1,00,000 آدمی بر وقت تو نہیں آ سکتے ہیں، یہی اندازہ کیا جاتا ہے کہ 30,000-40,000، لیکن یہ بات ہے کہ پیارے رسول نے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ طواف کوئی بھی جا کے کرے، ہر ایک پیارے رسول کے ساتھ سب نے طواف نہیں کیا تھا، لیکن اکثریت جہاں تک ان کے صحابہ کرام کے ذوق اور شوق سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت یہ چاہتی تھی کہ آپ ہی کے ساتھ سب کام کریں تاکہ دیکھیں آپ کیسا کر رہے ہیں، بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام سلمہ نے جب یہ کہا کہ میں نے ابھی طواف وداع نہیں کیا، طواف وداع کرنا ہے، طواف حفاظت نے طواف حفاظت تو تصدیق کو کر لیا تھا، طواف وداع کرنا چاہتی ہوں اور میں بیمار ہوں تو کیسے کروں، تو پیارے رسول نے فرمایا ہم لوگ جو فجر کی نماز پڑھیں، بخاری شریف کے